तफसीर सूरत अबसा मक्की सूरत है, इसकी 42 आयात हैं और एक रुकू। अब तक आप बहुत बहुत रुकू भी पढ़ती रहीं और अब बात आ गई एक रुकू पर, तो अब बारी है इख्तिताम की। हैं, पहले चढ़ाई चढ़ती रही, अब नीचे को उतरती रही, उतर रही हैं। तो एक रुकू, अल्फाज और कलिमात की तादाद 130, हुरूफ हैं 533 और इसका नाम जो है अबसा, पहली ही आयत के पहले ही लफ्ज को इस सूरत का नाम करार दिया गया। इसके दो और नाम भी मिलते हैं और एक इसका नाम है सफारा, ये आयत नंबर 15 में आया है, और तीसरा इसका नाम असाखा भी है और ये आयत नंबर 33 में आया है। सूरत अबसा, इसका जमाना नुजूल, इसके बारे में हमें जो है वो वाकया मिलता है और बड़ा जबरदस्त वाकया है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद कुरैशी सरदार बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। रवायात में इनके नाम उतबा, शीबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और उबई बिन खल्फ मिलते हैं। ये लोग बाद में इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम के बदतरीन दुश्मन साबित हुए। तो अब आप उनको बैठे हुए जो हैं वो दावत दे रहे हैं इस्लाम की, कि इसी दौरान सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपके पास तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हो नबीना थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के फुफीजाद भाई थे और इब्तदाई इस्लाम लाने वालों में से थे। उन्होंने आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आयत का मतलब पूछा और कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा कि या रसूलुल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लिमकल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उन्होंने जो है वो ये बात पूछी। और ये भी मिलता है कि उन्होंने ये कहा कि जो हदायत अल्लाह ने आपको दी है आप हमें जो है वो सिखा दे, अर्शिदनी अर्शुदनी, ये अल्फाज कहते हैं या फिर ये अल्फाज आपने कहे। तो और वो लोग जो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे जो है, चूंकि ये नबीना साहबी थे तो आपको मक्का के सरदार तो नजर नहीं आ रहे थे, आप उनसे बातचीत कर रहे थे, समझा रहे थे, तो नबीना थे तो आते ही इन्होंने जो है जब आपसे पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका ये पूछना नागवार गुजरा और इस नागावारी के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नुमाया हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की तरफ कोई तवज्जो ना दी और उन्हें खामोश करवा दिया, जिसकी वजह यह थी कि आप हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की तरफ से मुतमिन थे कि वो तो खालिस मोमिन है, इन्हें मैं बाद में समझा लूंगा, लेकिन अभी जो मैं मक्का के सरदारों में से जो बातचीत कर रहा हूं, अगर इनमें से कोई इस्लाम के करीब आ गया तो इससे इस्लाम को खासी जो है वो तकवीयत मिल सकती है। और फिर इस सिलसिले में कहते हैं कि आपने इनको जो है वो इनसे जो है वो इनकी तरफ तवज्जो ना की और मक्का के जो काफिर थे उनसे महवे गुफ्तगू रहे जो कुरैशी सरदार थे, उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई। इमाम तिर्मिजी ने मुख्तसरन इस वाक्य को यूं नकल किया है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सूरत की इब्तदाई आयात अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के बारे में नाजिल हुई, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कहते रहे कि या रसूलल्लाह मुझे दीन की राह बताइए, या रसूलल्लाह अरशुदनी, या फिर या रसूलल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लिमकल्लाह। उस वक्त आपके पास मुशरिकों में से कोई बड़ा आदमी बैठा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अब्दुल्ला से एराज करते थे और दूसरे मुशरिक की तरफ मुतवज्जो होते थे और अब्दुल्ला कहते थे क्या मेरी बात में कोई बुराई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे नहीं, इस बारे में ये सूरत नाजिल हो गई। और इस जो ये सूरत जो अबसा है इस सिलसिले में देखें कि आगाज ही में कहा अबसा व तवल्ला अंजाहुल आमा। अब आप देखिए कि बिल्कुल इब्तदा ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था उससे जो है वो इब्तदा होती है। तो आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक جو ہے وہ پہلی 10 آیات اس واقعے سے متعلق ہے جو کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے سلسلے میں جو ہے وہ پیش آیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی 10 آیتیں ہیں یہ ہمیں پھر کیا بتاتی ہیں. عباس و تولیٰ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ عباسا, اور عباسا جو ہے آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اس کے معنی ہیں تیوری چڑھانا, اور یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کس لیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ماتھے پر جو ہے وہ بل لائے, کہ چی بجبی ہونا, اس کو آپ یاد رکھیں چی بجبی ہونا. جبی کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کو. تو پیشانی پر جو بل آتا ہے نا اس کو چی کہا جاتا ہے, چی بجبی ہونا. دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں سلوٹ پڑ جانا, یہ ہے پہلا درجہ عباسا. ابوسن کم تریرا, آپ نے یہ کس کس یہ پڑھی تھی آپ نے دن کی, جو قیامت کا دن ہے وہ کیسا ہوگا؟ ابوسن کم تریرا, اس وہ بھی اتنا سخت, اتنا شدید, اتنا کٹھن ہوگا کہ جیسے اس نے تیوریاں چڑھائی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ عباسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شروع ہوئے, کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک جو نادار اور نابینا صحابی تھے ان کی طرف تو توجہ نہ کی, اور آپ جو تھے وہ اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کی طرف جو تھے آپ متوجہ رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش ہو رہی ہے, آپ کی طرف عطاب کا رخ ہے, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ بیشتر حصہ جو ہے ان آیات کا اس کا روئے سخن قریشی سرداروں کی طرف ہے, کہ آپ پر جو عطاب ہے یا جو ڈانٹ کا انداز ہے دراصل یہ مکہ کے سرداروں کی طرف ہے, کہ یہ جو بڑائی کے نشے میں ہیں اور یہ جو جن کو اپنی سرداریوں پر بڑا ناز ہے تو آپ اس کی طرف کیوں متوجہ ہیں. تو جو آپ سے کہا جا رہا ہے دراصل یہ قریش کے لیڈروں میں سے کسی سے کہا جا رہا ہے جو بھی موجود تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سمجھانا چاہتے تھے. عباسا وہ پیغمبر جو تھے تو شروع ہوئے, اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, نام نہیں ہے کسی کا بھی, لیکن ہمیں حدیث سے اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. وتولیٰ اور بے رخی کی, اور بے رخی کے معنی کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کی طرف متوجہ رہے. وتولیٰ اور منہ پھیر لیا, اور بے رخی برتی, کیوں؟ انجاءہ الاعمیٰ, اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک اندھا, اور یہ اندھے صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم. تو ڈانٹ اس بات پر ہے کہ انجاءہ الاعمیٰ, کہ جب ان کے پاس ایک اندھا آ گیا تو انہوں نے عباسا و تولیٰ کا رویہ اختیار کر لیا, اور یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما یدریک لعلہ یزکا وما یدریک, اور تو کیا جانے, اور کیا خبر آپ کو, اور آپ کو کیا پتا, لعلہ شاید کہ وہ, یزکا سمر جاتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں آپ ان کی تلاش میں ہیں, یہ جو اپنی مال و دولت کے نشے میں جو ہے وہ خدا بن بیٹھے ہیں, تو آپ ان کی تلاش میں ہیں, تو اصل میں گلے کی بھیڑوں کی دیکھ بھال میں جو کوتاہی ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں آئی. کیا مطلب ہے کہ بے شک وہ بھیڑیں جو دور دور چلی جاتی ہیں شیطان پھر ان کو پکڑ کر چیر پھاڑتا ہے, جیسے مکہ کے سردار تھے دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ, یا پھر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں اور ہمیں ہی رسول بننا چاہیے تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اور تنبیہ کی نوعیت کیا ہے؟ تنبیہ کی نوعیت یہ ہے کہ آپ جو تھے وہ تبلیغ کے شوق میں اور لوگوں کو سمجھانے کی فکر میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں اگر یہ دین کو قبول کر لیں تو اس سے پھر دین کا بہت فائدہ ہوگا. تو آپ یاد رکھیں کہ نبینا سے بے رخی برتنے پر اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے پر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاب کیا گیا ہے. وما یدریکا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی کیا خبر؟ لعلہ یزکا, کہ شاید کے جو حضرت ام مکتوم ہیں عبداللہ بن ام مکتوم, شاید کے وہ جو تھے وہ سمر جاتے. اور یہ جو تزکیہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ نابینا آدمی تو اسے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا, اس کا اخلاق اور کردار سنور جاتا, اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا. اب ان کو نظر بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور وہ نابینا ہے, لیکن آپ کی محفل میں آئے ہیں, آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی تبلیغ جو آپ کر رہے تھے اس کے طریقے کار پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ دعویٰ کا اصول کیا ہوتا ہے. تو دعویٰ کا اصول یہ ہے کہ توجہ کا اولین مستحق وہ ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو. اور کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, آپ سے یہ غلطی ہو گئی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے جو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بے توجہی برتی, تو اس کے بعد جب آیات نازل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہا کرتے؟ آپ ان کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے اور فرمایا کرتے, مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی, خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطا فرمایا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کئی بار آپ کو مدینہ میں اپنا نائب اور حاکم بنایا, اور ایک جگہ تو ملتا ہے کہ آپ کو 13 مرتبہ جو ہے وہ نائب بنایا. جب آپ مختلف کاموں سے مدینہ کو چھوڑتے تو آپ انہیں اپنا نائب اور حاکم بناتے, اور کیونکہ آپ جہاد اور مختلف کاموں کے لیے جاتے تھے, اور ایک جگہ آتا ہے کہ 2 دفعہ آپ نے بنایا. اچھا, نبینا ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے ان کو نیکیاں کرنے کا بڑا شوق تھا, اور جو ہے یہ دور فاروقی میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. حالانکہ آپ پیچھے سورۃ توبہ میں پڑھ چکی ہیں کہ جو عذر والے لوگ ہیں, جو ہیں معذور ہیں, ان کے پاس تو عذر ہے, وہ نہ بھی اگر جائیں جہاد پر اور نہ بھی جو ہے وہ ایسے کام کریں جو عام مسلمان کرنا چاہتا ہے یا کرنے چاہیے جسے, تو اس کے باوجود بھی جنگ قادسیہ میں جو ہے وہ آپ شہید ہوئے, اور دور تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. اور کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے, کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے, بہت زیادہ پھر آپ کا خیال رکھتے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ مخاطب کیا. تو پہلی آیت میں پتہ نہیں چل رہا کسے کہا جا رہا ہے, دوسری آیت جو ہے اس میں جو ہے کیا ہوا, وجہ پتہ چل گئی کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا, اور تیسری آیت میں آپ کو براہ راست مخاطب کیا گیا, وما یدریکا لعلہ یزکا, آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ سمر جاتا, او یزکر فتنفعہ الذکرا, یا پھر جو ہے وہ نفع دیتی اس کو نصیحت. پھر کیا فرمایا چوتھی بات, کہ یا نصیحت سنتا, او یزکر, جب وہ نصیحت سنتا کون, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, فتنفعہ, تو پس نفع دیتا اس کو, ذکرہ سمجھانا, تو آپ کا سمجھانا اس کو نفع دیتا, فائدہ دیتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا یہ آما کون سا اندھا ہوتا ہے, ایک اندھا کون سا ہوتا ہے, ایک آنکھ کا ہوتا ہے اور ایک دل کا ہوتا ہے اور ایک پیدائشی اندھا ہوتا ہے, تو اکمہا تو نہیں آیا نا, تو آما آیا ہے, تو یہ تھے اندھے تھے, ان کو نظر نہیں آتا تھا. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت سنتے بس نفع دیتا اس کو سمجھانا, اما من استغنا, لیکن جو کوئی بے پرواہ ہے, اب یہ سرزنش ہے اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کی طرف کہ جو کوئی بے نیازی برتتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا، ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا، رسول، قرآن، اللہ، آخرت، اس کا انکار کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، فانتا لہو تصدا، بس آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہیں پھر ان کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے معنی تصدا؟ اس کا روٹ ہے سواد، دال، یا. کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گونج، صدائے بازگشت کے لیے، جو کسی گنبد یا دوسری جگہ سے ٹکرا کر واپس آئے. اب آپ دیکھیں گے کوئی زور سے جب پکارتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ گنبد سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، ایکو ہوتی ہے نا. تو اسی سے یہ لفظ جو ہے کسی کام کے در پہ ہونا، اس کے لیے بھی یہ کام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا روٹ جو ہے وہ سواد، دال، دال بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے پیپ کو بھی کہتے ہیں نا سدید. اب پیپ کیا کرتی ہے؟ پیپ جو ہے وہ انسان کی جو کھال ہوتی ہے اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے بیچ میں آ جاتی ہے. اور جو ہے یہ لفظ آواز جیسے گونج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کے معنی در پہ ہونا ہے. تصدا سدن سے ہے کسی کام کے در پہ ہونا، اور معنی کیا ہے کہ فانت لہو تصدا، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ بار بار آواز دیتے ہیں، بار بار دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ ان کے کانوں سے ٹکرا کر آپ کی طرف پلٹ آتا ہے. یعنی آپ دعویٰ دیتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے، آپ کی آواز دوبارہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ آپ تو سنی انسنی کر دیتے ہیں نا. تو تصدا کے معنی کیا ہیں؟ کہ کسی کا کسی کام کے در پہ ہونا، کہ اس کی آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی صدا جو ہے صدا بسہرا ہونا، کہ آواز ایسے ہی جیسے جنگل میں کوئی پکار رہا ہے اور پھر اس کی طرف لوٹ کر آتی ہے. فانتا لہو تصدا، مگر آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور نہیں ہے آپ پر یہ کہ وہ سنورے، آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو سنوارے. اگر وہ شخص نہیں سنورتا، وما علیک، اور نہیں ہے آپ کی ذمہ داری، اللہ جو ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ یزکا، کہ اگر وہ سنورے نہیں، اپنا وہ تزکیہ نہیں کرتا، ایمان نہیں قبول کرتا، یعنی مکہ کے جو سردار ہیں اگر وہ ایمان نہیں لاتے، سنورتے نہیں ہیں، کفار قریش جو ہیں اور خاص طور پر ان کے سردار اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی بنا پر دعوت کو رد کر رہے ہیں، تو آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ انہوں نے اس کو قبول کیوں نہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ لست علیکم بمسیطر، دروغہ تو نہیں تھے، بلکہ آپ کی حیثیت تھی نذیر اور بشیر کی. آپ کا کام تھا کہ آپ جو ہے وہ ابلاغ کا حق ادا کر دیں، آپ بس ان کو سمجھائیں. اور جو بدک کے بھاگ جاتے ہیں، ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، یا جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح دور چلے جاتے ہیں، جانوروں کی طرح، پھر آپ اس کی پرواہ نہ کریں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، اور لیکن جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا. اور آپ نے ایک دوڑتا ہوا کس کو پڑھا تھا سورت یاسین میں؟ ایک تھا وہ مرد مومن، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اندھے ہیں. ذرا تصور تو کریں، اپنا اپنا محاسبہ تو کریں، اندھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیسے آئے ہیں؟ من جاءک یسعیٰ، آیا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا. وہ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے قیامت کے دن سے، وہ ڈرتا ہے حساب کتاب سے، اور وہ ڈرتا ہے کہیں جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پکڑ لے. وہ یخشا فانت عنہ تلہا، اور آپ اس سے بے رخی برتے ہیں. یہ تلہا کا لفظ لہو سے ہے، لام ہا وو، اور لہو جو ہے الحاکم التکاثر، الحاکم کا بھی وہی روٹ ہے. اور لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو کا لفظ ہوتا ہے کہ ایسی کھیل کود، ہر وہ شغل جو آپ کو اہم کام سے غافل کر دے. تو ایسی کھیل کود یا ایسی حرکتیں یا ایسی ناول افسانے پڑھنا، گپ شپ، خرافات، فلمیں، باتیں فضولیات کہ جس میں انسان اتنا مصروف ہو کہ اس سے اہم تر کو جو ہے وہ چھوڑ دے، کہ جو بھاگا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے اور آخرت سے، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں. کلا انہا تذکرہ. اب یہاں سے یہاں پر آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 11 کو شروع کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کا نچوڑ کیا ہمارے سامنے آیا. ان آیات کا جو نچوڑ میرے اور آپ کے سامنے آیا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ تبلیغ کا صحیح طریقہ سکھایا گیا ہے اور رسالت کے کام کی ابتدا تھی، اور آپ جو ہیں ایک نبینا صحابی سے، اور وہ صحابی بھی ایسے نہیں تھے کہ کوئی کم تر درجے کے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہیں اور دین کا بہت زیادہ شوق ہے، اور ان کے شوق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یسعى اور یخشى، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں اور بہت ڈر رہے ہیں. تو آپ کا ان سے غفلت برتنا، اور قریش کے جو بااثر لوگ ہیں، جو امیر ہیں، سردار ہیں، اور اپنی باغیچیوں پر فخر کرتے ہیں، غرور اور کبر میں مبتلا ہیں، تو ان کو آپ فکر کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ دعوت کو قبول کر لیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرک کیا تھا؟ اخلاص ہی تھا، دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا. یہ نہیں تھا کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر، یہ مقصد نہیں تھا. آپ کو یہ تھا کہ یہ تو میرا اپنے ہی ہیں، میرے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ان کو میں سمجھا لوں گا، اور یہ تو آتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں کہ بات چیت ہو رہی ہے، ٹیبل ٹاک، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس میں کوئی بیچ میں آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اہل مکہ کا جھٹلانا، مذاق اڑانا، ان کا کبر، یہ اتنا برا لگا ہے، اتنا برا لگا ہے کہ آپ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ سورت نازل کر دی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ دائی جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے، اس کا فطری طور پر رجحان ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ بڑے طبقے کے نتیجے میں جلدی دعوت کو قبول کر لے گا. لیکن یہاں پہ پہلا اصول جو بتایا گیا وہ یہ کہ دعوت کے نقطۂ نظر سے ہر انسان اہمیت رکھتا ہے، وہ انسان جو طالب حق ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور، بے اثر، معذور، غلام ہی کیوں نہ ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو. تو ہر وہ شخص جو ہے وہ غیر اہم ہے جو کہ حق سے بے نیازی برتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ میں یہ چھوٹی سی جو کوتاہی ہے، فوراً آیات نازل ہو گئیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ رسول اللہ اپنی غلطی کا ذکر قرآن میں نہ کرتے. اب آیات نازل ہو گئیں تو کیا ہے کہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ جو کوتاہی ہوئی، حالانکہ آپ کی نیت میں کمی نہیں تھی، حالانکہ دین سے اخلاص تھا، اللہ سے اخلاص تھا، اور دینی کے فائدے کے لیے آپ کر رہے تھے یہ سارا کچھ، لیکن ادائے فرض میں تھوڑی سی بھی کوتاہی، اس میں تھوڑا سا تجاوز جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں معصوم عن الخطا ہیں. اگر ان سے لغزش ہو جائے، جو کہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، انسان ہونے کے ناطے رب کی رضا طلبی کے جوش میں اگر وہ حد سے آگے نکل جائیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام، کوئی اپنے نفس کی خواہش کو تھوڑی پورا کرنا چاہتے تھے، اللہ کی رضا طلبی ہی میں ان سے ناراض ہو کر بستی والوں کو چھوڑ کر چل دیے، اور جو ہے وہ بگڑ گئے، غصے میں تھے، غضبان. اب یہاں پہ جو ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے طور پر جب بلایا تھا تو ایک تاریخ مقرر کی تھی، تاریخ کہ فلاں تاریخ کو موسیٰ میرے پاس چلے آنا، لیکن فرط شوق میں موسیٰ علیہ السلام مقررہ تاریخ کا انتظار نہ کر سکے، پہلے ہی طور پر پہنچ گئے. اس پر آپ کی پھر گرفت ہوئی، اللہ نے جب پوچھا، ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ کہ کیوں ایسا کیا، تو کہتے ہیں کہ تیری رضا طلبی کے شوق میں چلا آیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ میں نے آپ کو 2-3 انبیاء کی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ انبیاء دراصل حق اور عدل کی کامل میزان ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، اور وہ لغزش بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو، تو چونکہ اللہ تعالیٰ میزان کو ہر پہلو سے درست رکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اس پر ان کی پکڑ کر دیتے ہیں. تو یہاں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ گرفت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکڑ کی ہے چھوٹی سی غلطی پر بھی, کیونکہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اور اس سے پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا کہنے کا انداز بڑا ہی محبت بھرا ہے, اور اس میں جو غریب اور محتاج اور غلام لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے جو ان کے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان پر مرہم بھی رکھی ہے, کیونکہ وہ جو ٹوٹے ہوئے دل تھے کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے, کہیں ان کی کوئی توہین نہ ہو جائے, کہیں وہ جو ہے اداس نہ ہو, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ دعویٰ کیسا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو اگلی آیات ہیں آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک, قرآن کی عظمت کا بیان ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ یاد دہانی ہے, اور جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اپنا ہی ان کا فائدہ ہے, اور جو ناقدری کریں گے تو اس کا انجام بھی وہ جلدی بھگت لیں گے. کلا انھا تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے, کیا قرآن, تذکرہ تن قرآن کو کہا گیا ہے. فمن شاء ذکرہ, بس جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے, چاہے مکہ کے سردار اور چاہے جو ہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت زید اور حضرت زمیرہ اور حضرت سمیہ اور جو ہے وہ حضرت بلال حبشی, یعنی غریب لوگ قبول کر لیں, یا پھر امیر لوگ قبول کر لیں جیسے عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی, تو اعلی خاندان والے یا جو ہے وہ غلام, امیر یا پھر غریب, تو یہ کیا ہے, فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. تو کیا بات پتا چلی, جو بڑھ کر تھام لے یہ مینا اسی کی ہے, تو جو بھی اس کو جو ہے وہ قبول کر لے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام جو ہے آیا تو اس نے جو ہے وہ غلاموں کو مکہ کے سرداروں کا جو ہے وہ کیا بنا دیا, حاکم بنا دیا. مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور قریشی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی محفل میں کیسے آئیں, یہ جو غلام ہیں ان کو آپ کے ہاں بڑی عزت اور مقام ملا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی محفل میں آپ جو تھے وہ حضرت بلال اور حضرت خبیب اور حضرت عمار اور حضرت جو ایسے غریب لوگ تھے رضی اللہ عنہم, ان کو تو جب وہ آتے تو ان کو کہتے کہ اہلن وسالن مرحبا, اور پھر سردار کر کے ان کو اپنے قریب بٹھاتے سیدنا, اور جو مکہ کے سردار آتے تو ان کو کہتے ذرا جگہ دیتے جائیں, وہ پیچھے ہوتے گئے حتیٰ کہ وہ پاؤں میں چلے گئے, اور پھر وہ ناراض ہو کر اور اپنے ناک کو چڑھاتے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں نا. تو اسی طرح اور کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ ایک لشکر جس کے چلنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور اس کا امیر بنا دیا تھا, کس کو بنایا تھا, حضرت اسامہ کو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں, اور رسول اللہ کے فوت ہونے کی وجہ سے اسلام پر اور بڑی مشکلات آ گئی ہیں, ہوا اکھڑ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین سچا ہوتا تو رسول کیوں مرتا, تو اب کیا ہے کہ آپ ان کو نہ امیر بنائیں, بڑے بڑے جو صحابہ ہیں آپ ان کو امیر مقرر کریں ان میں سے کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ امیر جسے رسول اللہ نے مقرر کر دیا ہے اب ابو بکر اس کو نہیں ہٹائے گا. اور بڑے بڑے صحابہ مہاجرین اور انصار جو تھے, آپ دیکھیں کہ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں انہوں نے جو ہے پھر وہ جہاد کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو غلام تھے ان کو سردار بنا دیا گیا. اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مکہ کا امیر جو ہے ایک غلام کو بنایا, کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ قرآن ہے کہ جس نے غلاموں کو جو ہے یہ عزت بخشی کہ ان کو مکہ کا سردار بنا دیا جائے. تو ایک واقعہ نہیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے, کتنا پیار کرتے تھے, تو یہی وہ بات ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ بار بار ان کی عزت کرتے ہیں اور پھر ان کو مدینہ کا جو ہے وہ کیا مقرر کرتے ہیں، نائب مقرر کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. اور قرآن کی شان اور عظمت تم کیا جانو، یہ تو فی صحف مکرمت، یہ تو صحیفوں میں ہے جو مکرم ہے. اور صحف جو ہے یہ صحیفے کی جمع ہے، مراد ہے کتابیں، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے مکرمت. مکرم جو ہے آپ کہتی ہیں نا مکہ مکرمہ، تو کاف را میم اس کے معنی کیا ہے، قابل ادب عزت والا. تو یہ جو صحیفے ہیں یہ جن صحیفوں میں درج ہے یہ بڑے مکرم ہیں، بڑا ہی جو ہے وہ ان کا مقام ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، کیونکہ وہی سے یہ قرآن اترا ہے نا، تو یہ لوح محفوظ میں ہے مکرم. اور دوسرے معنی یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں، کہ یہ علم و حکمت سے پر ہیں. مرفوعات مطہرات، مرفوعات یہ رفع سے ہے اور یہ مرفوع کا مؤنث ہے، مرفوعات تو اونچی اٹھائی ہوئی، یہ اسم مفعول ہے. یہ مرفوعات ہے، بلندوں والا ہیں، مطہرات پاک صاف ہیں، اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ رفیع القدر ہے، بلند ہے. اب دیکھیں کہ لوح محفوظ پر ہے نا، دوسرے بلندی کے معنی یہ ہیں مرفوعات ان کے، کہ ان کے اندر شبہ کوئی نہیں ہے، کنٹراڈکشن کوئی نہیں ہے، یہ شبہات اور تناقض سے بلند ہیں. متطہرتن جو ہے، متطہرت اس کے معنی ہے بالکل ہی پاک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتے، شیطان انہیں چھو نہیں سکتے، اور یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں. فرشتے کیسے ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اب فرشتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، یہ ان ہاتھوں میں ہیں جو ہاتھ کیسے ہیں، سَفَرَةٍ لکھنے والے ہیں. اور سَفَرَةٍ جو ہے سافر کی جمع ہے، اس سے مراد سفارت بھی ہے، وہ فرشتے جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں. سفیر کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، امبیسیڈر. تو امبیسیڈر تو بڑا معزز ہوتا ہے نا، ایک نمائندگی کرتا ہے. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے امبیسیڈر ہیں، یہ اللہ کی نمائندگی کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کیا ہے، کہ ایسے فرشتوں نے ان کو لکھا ہے جو کہ سفارتن ہیں. اور سافر کی جمع ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کو سافر کی جمع مانا جائے تو صفر اس کتاب کو کہتے ہیں، سین فارا، جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ اسفار کی جمع بھی ہو سکتی ہے. اسفار جو ہے یہ تورات کی تفاسیر کو کہتے ہیں، اور سافر وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی تحریر کرتا یا لکھتا ہو جو کہ جیسے الہامی تحریریں ہوتی ہیں نا، جیسے فرشتے جو ہیں وہ الہامی تحریروں کو لکھتے ہیں، اس طرح فرشتے اعمال نامے بھی لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال نامے. انسان کو نہیں کہا کہ خود لکھو، فرشتے لکھتے ہیں تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو. تو یہاں پہ یہ سافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور اسفار کی بھی، اور دونوں کے پھر معنی کیا ہیں کہ یہ اچھا مسفرہ روشن اور چمکدار کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ چمکدار لکھنے والے ہیں، ٹھیک لکھنے والے ہیں، بڑا اچھا لکھنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے، قرآن کا مرتبہ اور مقام بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر فرشتوں کا ذکر آ گیا کہ فرشتے جنہوں نے قرآن کو براہ راست اللہ کی ہدایت کے مطابق لکھا، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر جوں توں اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں. تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں کرامن ہیں، معزز ہیں. دوسری صفت جو یہاں پہ پھر بتائی جا رہی ہے اس کے بعد، یعنی بے عیدی سفرہ کے بعد، کہ کرامن برارتن، کہ معزز بھی ہیں اور برارتن ہیں. تو برارتن کے کیا معنی ہیں؟ برارتن جمع ہے بارون کی، اور بارون کہتے ہیں فرما بردار، وفادار، یا اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے. تو یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے. تو فرشتوں کی یہاں پہ صفت بتائی گئی ہے کرامین، ایک تو یہ کہ یہ بزرگ ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ پاک باز ہیں، یہ بڑے ہی فرما بردار ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اوراق کو جو لکھوایا ہے اور جمع کیا، تو دنیا کے بزرگ ترین پاک باز نیکوکار فرشتے جو تھے ان میں سے جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کو وہی پہنچانے اور لانے کے لیے جو ہے منتخب کیا۔ تو قرآن ہر قسم کی کمی بیشی، تبدیلی، تحریف سے پاک ہے۔ یہ سارا جو ہے قرآن کا مرتبہ اور مقام بتایا جا رہا ہے کہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، یہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، الرحمن علم القرآن، اور قرآن کو لوہے محفوظ میں رکھا گیا ہے۔ جب فرشتوں کو بھی دیا تو پھر اس کی حفاظت کی گئی، پھر فرشتوں نے حفاظت کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت میں جو ہے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور افسوس کے اہل مکہ نے قرآن کی یہ قدر کی، قرآن کا انکار کیا۔ تو اب یہاں پر قرآن کی تعریف کی گئی ہے، قرآن کا مرتبہ اور مقام بتایا گیا۔ اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس کا عنوان کون ہے؟ انسان۔ اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ فلاح اور خسران کا معیار کیا ہے، فلاح اور خسران جو ہے اس کا معیار کیا ہے، اور پھر انسان کا انجام کیا ہے، اور پھر مختلف واقعات، اور پھر مختلف دلائل، اور پھر مختلف باتیں اس میں کہیں گئیں۔ اب یہاں پر جو ہے جو قرآن کو حفاظت کرنے والے ہیں ان کی بھی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے بتانا کہ اللہ کا رسول، اللہ کے ساتھی، یہ بڑی عظیم کتاب جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور چونکہ عظیم کتاب ہے اور عظیم لوگوں نے جو ہے وہ پہنچائی ہے، اور عظیم لوگ یعنی فرشتے جو ہیں، فرشتے انہیں پہنچائی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول تک، اور اس کی حفاظت اور اس کی امانت دیانت ساری باتوں کا خیال رکھا۔ اب آگے جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں سے آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک، یہاں پہ جو سرکش ہے نا، جو نافرمان ہیں، ان کی حالت پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، کیا کہا کہ تباہ ہو جائے انسان، مارا جائے انسان، لعنت ہو انسان پر، ما اکفرہ، وہ کیسا منکر حق ہے، کیسا ناشکرہ ہے۔ اصل میں قُتِلَ کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے لعنت کے لیے، کہ لعنت ہو اس پر، تو لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ اظہار ہے نفرت کا، اور یہ اظہار تعجب کا انداز ہے، ما اکفرہ، کیسا نہ شکرہ ہے، تباہ ہو جائے، غارت ہو جائے، انسان بھی عجیب مخلوق ہے، کتنا نہ شکرہ بن گیا، اس کی بد دماغی کا حال تو دیکھو کہ اللہ کا کلام اور پیغام اور اتنے اچھے طریقے سے اللہ نے پہنچایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جھک جائے، لیکن یہ جو ہے وہ نہ انکار کر بیٹھا۔ تو انسان کے جو گناہ ہیں، اس کی نافرمانیاں، طغیانیاں، ما اکفرہ، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب جو ہے اشارہ کرتے ہی انسان کی تخلیق کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان ذرا سوچ تو صحیح، انسان ذرا دیکھ تو صحیح کہ آخر کیا چیز ہے جس نے تجھے ناشکری پر آمادہ کیا، تو اپنے محسن کا ناشکرہ اپنے خالق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش پر آ گیا، کیسے تو مغرور بن گیا، تیرے اندر یہ جرات کیسے پیدا ہوئی، آخر یہ ناشکری کی تو کی کیوں، انکار کیا تو کیا کیوں۔ بڑا زور ہے یہاں پہ، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، ما أَكْفَرَ۔ پھر اس کے بعد فرمایا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، مِنْ نُطْفَةٍ، نطفے سے، وہ بوند، وہ حقیر سی بوند جس کو مائع مہین بھی کہا جاتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر انسان یہاں تک پہنچا، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے کیا کیا کہ صرف پیدا ہی نہیں کیا، ساتھ ہی یہ بھی تو طے کر دیا تھا جب وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کیا کھائے گا، کتنا رزق ہے، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، ایمان لائے گا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں طے کر دی تھی. فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. يَسَّرَ، کس چیز کا راستہ آسان کر دیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان کر دیا. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اب دیکھیں تو صحیح کتنا چھوٹا ہے، تاریک ہے، اندھیر نگری میں سے، تین تین تاریکیوں میں سے بچہ جو ہے وہ نکلتا ہے، وہاں پہ نشو نما پاتا ہے، تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، پوچھتی ہے کب ہوگا یہ وقت، ایک ایک کر کے وہ دن جو ہے وہ گنتی ہے، جب تک جن نہ لے اسے قرار نہیں آتا. اور راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وضع حمل کے وقت اس راستے میں اتنی لچک پیدا کر دیتا ہے کہ ماں کے لیے اس کا جننا آسان ہو جاتا ہے اور کھلا ہو جاتا ہے وہ راستہ، اور جو جن لیتی ہے تو پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو عورت کی یوٹرس جو ہے جب وہ اس میں سے بچہ باہر آتا ہے تو عورت کے یہ جو نیچے کے اعضاء ہیں یہ کھل جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، وہ ایسی ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ آپ اندر کو کر کے سانس لیں چلتے پھرتے. اور یہ شروع کے دن جو 40 دن ہیں شروع کے، کہتے ہیں کہ اس میں بہت تیزی سے واپس آ جاتا ہے عورت کا جسم اگر وہ ان دنوں جو ہے یہ ایکسرسائز کرے اور اندر کی طرف جو ہے وہ کر کے سانس لے، چلتے پھرتے بھی اپنا خیال رکھے، اور پھر بچے کو دودھ پلانا وغیرہ. یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے راستہ آسان کر دیا تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا. دوسرا راستہ آسان کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوتیں عطا کی، ایسے وسائل اور اسباب مہیا کیے کہ یہ زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا کہ وہ زندگی گزار سکے. ورنہ تو انسان بھی کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے نا. تو زندگی میں جو وسائل اور اسباب فراہم کیے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ نے راستہ آسان کر دیا، اسباب معیشت سارے جو انسان کو دیے. تیسرے اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ جو راستہ آسان کیا تو کیا کہ خیر و شر کے دونوں راستے سمجھائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و شر کے جو راستے سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کتابیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو. اور یہی بات جو ہے آپ سورت دہر میں بھی پڑھ چکی ہیں. سورت دہر میں آپ نے یہ بات پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ تیسرا معنی بھی ہے کہ اللہ نے تو انبیاء کو بھیج کر کتابیں دے کر راستہ سمجھا دیا نیکی اور بدی کا، اب انسان کی مرضی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرے چاہے تو الٹا، اما شاکر ہوں اما کفورا، پھر جیسے وہ راستہ اختیار کرے گا اس کے مطابق جو ہے اس کا انجام ہوگا. ثم اماتہ فاکبر، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا. تو انسان کو موت دینا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ پھر اس کو موت دی. اور اگر انسان کو موت نہ آئے تو پھر انسان کیا کرے، کہاں جائے اور کیسے رہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود یہ تمنا کرتا ہے کہ کب اس کو موت آئے گی نا. کل ایک بیوہ عورت جو ہے وہ ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگیں کہ مصروف تھی اور ہو سکتا ہے انہوں نے فون کیے ہوں گے اور میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا، تو بغیر فون کے اور دوپہر کا وقت اور بس جو ہے وہ مجھے زور سے آواز آئی کہ مہمان آئے، تو میں جب باہر آئی تو پتہ چلا کہ وہ بیوہ عورت ہے. اور وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ بہت دکھی ہوں، بڑے میرے مسائل ہیں، اور میرا جو ہے شوہر جب سے فوت ہوا میں نے جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ بس مجھے وہ آوازیں دے رہے ہیں, مجھے بلا رہے ہیں. اب میں نا موت کی دعا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ موت دے دے, اور میں موت کو بہت یاد کرتی ہوں. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بیلنس رویہ آپ اختیار کریں, کہ آپ کا شوہر چلا گیا, آپ کے بچے ہیں, بچوں سے باپ تو چلا گیا, ماں کی تو ضرورت ہے, اور موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ موت کے لیے جو ہے نا دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے موت دے دے, کیونکہ جتنی بھی زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے, اور جو خودکشی کر لیتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے نا, گولیاں کھا لینا, یا پھر یہ کہ بیمار ہونا اور اپنا علاج نہ کرنا. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اچھا اب اللہ کی مرضی پر راضی ہیں, یہ توکل نہیں ہے کہ جراثیم جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالے جائیں اور کہا جائے کہ میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. نہیں, علاج کرنا چاہیے, علاج بھی تدبیر ہے, یہ توکل ہے, اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے. پھر بھی اگر انسان ٹھیک نہ ہو اور مر جائے تو پھر یہ ہے اللہ کا فیصلہ, تقدیر, پھر اس پہ راضی ہو جانا چاہیے. تو خود موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے, نہ بچوں کے لیے نہ کسی اور کے لیے. اللہ کو اپنی رضا پر, اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کرنا چاہیے, اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی کر دے. وہ کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, بیماری کی خبر ہو سکتی ہے, اولاد کا نافرمان ہونا بھی ہو سکتا ہے. پوری کوششیں دعاؤں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں سکون مانگنا چاہیے, اور اطمینان سے ہنستے کھیلتے زندگی کے یہ دن گزارنے چاہیے. تو یہ گھبرا کر جو ہے موت کی دعا کرنا یہ ایسے ہی ہے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ثم اماتہ, پھر اسے موت دی, تو یہ اللہ کا احسان ہے. فاقبرہ, پھر اسے قبر میں رکھا. تو قبر جو ہے اس میں رکھنا یا دفن کروانا, یہاں پہ اشارہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے فنا نہیں ہو جاتا, بلکہ قدرت انسان کو زمین کی تحویل میں دے دیتی ہے, زمین کے قبضے میں دے دیتی ہے. تو زمین کے سپرد ایک امانت کر دیتی ہے, پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو جو ہے وہ واپس مانگیں گے, تو پھر وہ امانت زمین کو واپس کرنی پڑے گی. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر موت اسے دی, پھر اسے قبر میں رکھا, اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا تاکہ حساب کتاب ہو سکے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اب نشرہ نہیں ہے, انشرہ, تو اس کے معنی ہوتے ہیں انشرہ نشر سے ہے, اس نے زندہ کیا, اٹھایا, پھیلا دیا. تو انشار کے معنی ہوتے ہیں کھولنا, پھیلانا, چھینٹے دینا, اثر نو, اٹھا کھڑا کرنا. اب یہاں پر جو ہے یہ جو انسان کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں, اور انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ مر کر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, نہیں, قبر میں امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے, پھر جب چاہے گا وہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اور جو ہے اس کو اٹھا کھڑا کرنا کیا ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کل ہرگز نہیں, یہ ایک ڈانٹ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جا سکتا, یہ مشکل ہے, ہرگز نہیں. لما یقضی ما امرہ, لما کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ ابھی تک, ہرگز نہیں ابھی تک, یقضی پورا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں لما ابھی نہیں, ابھی تک نہیں, یقضی پورا نہیں کیا, ما امرہ جو حکم دیا اسے, کہ جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ حکم اس نے پورا ہی نہیں کیا. قاضی کون ہوتا ہے, فیصلہ کر دیتا ہے نا, جیسے ایک چیز جو ہے اس کو پورا کر دیتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اور فرائض انسان کے سپرد کیے تھے نبیوں رسولوں کے ذریعے, لوگوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام دیا تھا, اور جو صحیفے ہیں, کتابیں ہیں, اس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے تھے, تو یہ جو ضدی انسان ہے نا, اس نے اس کو پورا ہی نہیں کیا. کلا, ہرگز نہیں, لما ابھی تک نہیں, یقضی پورا کیا اس نے, ما امرہ جو اس کو حکم دیا گیا تھا. تو اے انسان, تم نے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا جس کا کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا. تو یہ جو آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کی ہٹ درمی کیسی ہے. انسان ہٹ درمی پہ جب اترتا ہے تو کیسے کیسے جو ہے پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو انسان کی تخلیق سے جو ہے, انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک, اور اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا، یہ قیامت پر دلیل ہے انسان کا وجود، کہ جو رب اس کو پہلی دفعہ حقیر نطفے سے پیدا کر سکتا ہے اور جو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، تو جب وہ حساب کتاب لے گا تو دوبارہ اس کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا اور پھر حساب کتاب لے گا. اور پھر ساتھ ہی ایک ڈانٹ ہے کہ افسوس کہ انسان نے وہ فرض ادا ہی نہ کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی فرما برداری اس کو اختیار کرنی چاہیے تھی. پھر آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک، اب اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آخرت کے قیامت کے دلائل دیے ہیں، لیکن یہ دلائل جو ہیں یہ کون سے دلائل ہیں؟ یہ ربوبیت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کے وجود کو دلیل بنایا، اب جو دلائل ہیں یہ ہیں کائنات سے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھے. اب انسان کا کھانا کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ عام طور پر ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون سن رہے ہوتے ہیں، بچے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے؟ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ کھانا جو ہے یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنی غذا پر غور کرو کہ اگر اللہ یہ غذا پیدا نہ کرتا، اس غذا کے اندر جو وسعت ہے، تنوع ہے، جو اس کی مختلف شکلیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیسا کیسا کھانا جو آپ کھاتی ہیں اور میں کھاتی ہوں، طرح طرح کی اجناس، انواع، اقسام، اللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بس ہم نے جو ہے اوپر سے بہایا پانی، صبا پانی کا بہانا، تو گرانا جو ہے اس کے لیے صبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ویسے یوں دیکھیں کہ گرنا اور گرانا کے لیے قرآن میں 19 لفظ آئے ہیں، اور 18واں درجہ ہے صبا کا. پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ سواد، بابا، اس کے معنی ہیں کہ اوپر سے ایک ہی دفعہ پانی انڈیلنا یا گرانا، جیسے اوپر سے اکٹھا ہی پانی گرا دیا جائے ایک ہی دفعہ، تو جیسے کسی پر مصیبت نازل کر دی جائے. تو اب یہاں پہ پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یک بارگی پانی بہایا، جیسے مسلادھار بارش ہوتی ہے، کبھی سجاجہ ہوتی ہے، کبھی مدرارا ہوتی ہے، تو اوپر سے پانی کا آنا کوئی آسان بات ہے؟ بڑی مشکل بات ہے نا. تو ہم نے اوپر سے پانی برسایا، صبا، پھر خوب برسایا، ہم نے بہایا، یہ تاکید کے لیے پھر دوبارہ صبا کا لفظ آ گیا. اور صبا جو ہے یہ مصدر ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے جو ہے وہ پھاڑا زمین کو، اور شقا خوب پھاڑا، عجیب طرح پھاڑا. تو شق ہوتا ہے سخت چیزوں کا پھٹنا، آسمان، زمین، سورج، چاند وغیرہ، شق القمر سے آپ یاد رکھیں ہے نا، سخت چیزوں کا پھٹنا. تو ہم نے پھر زمین کو پھاڑا اور خوب پھاڑا. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جب پانی جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو زمین میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کھل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور بیج کے لیے اس میں راستے بن جاتے ہیں، بیج اندر چلے جاتے ہیں، اور بے جان بیج اور مردہ بیج جو ہے اس میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے. ثم شققنا الارض شقا، جب زمین پھٹ گئی، فانبتنا فیہا حبا، تو پھر ہم نے اس میں دانا اگایا. اور حبا جو ہے یہ اس کی جمع ہے حبوب، اناج، دانا، ہر قسم کی جنس اس میں جو ہے وہ مراد ہے. داول بھی، دال، چاول، چنا، گھیو، اور جو مکئی، باجرہ، ساری قسم کا جو دانا ہے. فام بتنا فیہا حبا، تو ہر قسم کا اناج ہم نے اس میں اگایا. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں. ایک چیز نہیں اگائی، اجناس ہی نہیں، پھلوں کا بھی خیال رکھا. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ انابن، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انابن تو کہتے ہیں انگور کو، تو یہ جو قدبہ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ ترکاری کو کہتے ہیں. ترکاری یا وہ سبزی جو تازہ کاٹ کر کھائی جائے. بعض کہتے ہیں کہ تازہ گھاس بھی مراد ہے جو مویشیوں کی خوراک ہے. اور کہتے ہیں کہ سبزی یا ترکاری جب اس کے پتے جو ہیں وہ مویشیوں کی خوراک بنتے ہیں جو زمین سے باہر ہوتے ہیں، جو کرامت چیز ہوتی ہے جیسے گاجر، مولی، شلجم، چکندر وغیرہ، اندر جو ہوتا ہے چھپا ہوا محفوظ، یہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے، تو اوپر کے پتے جو ہیں وہ جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو ساگ ہوتا ہے اس کی جو اسے گندلیں یا جو اس کی اصل جو چیز ہوتی ہے وہ تو انسان کھا لیتا ہے، پتے توڑ توڑ کر پھینکتے جاتے ہیں، تو وہ جانوروں کے لیے. تو بہرحال اس سے معنی یہ ہیں کہ انگور بھی اور ترکاریاں بھی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی خوراک بھی اور انسانوں کی خوراک بھی. وزیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجور. اور زیتون کا ذکر بہت ملتا ہے کیونکہ زیتون جو ہے روغن پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے اہم ہے. وَتِينِ وَالزَّيْتُونِ، اور اس کا جو تیل ہے موجودہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ صحت کے لیے اور ہارٹ پیشنٹ کے لیے سب سے بہترین ہے. تھوڑا استعمال کر ہوتا ہے، جسم کے اندر جا کر جمتا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تھوڑا ہی بہت چکنائی دیتا ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو اس کو سالن کے طور پہ بھی کھاتے تھے. وہ نخلا، اور جو ہے نخلا جو ہے یہ کھجور کے باغوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کھجور کا درخت جو ہے وہ ان کے ہاں بڑا ہی مشہور تھا، کیونکہ بیعت وقت اہل عرب یہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ کھجور کے لمبے لمبے درخت لگا لیتے تھے، اور بیچ میں جو ہے غلہ، اجناس، حبوب، حب لگاتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے کچھ قطعات ہوتے تھے عنابہ و قطبہ کے اور زیتون کے. تو یہ انہی کی منظر کشی کی جا رہی ہے. وَحَدَائِقَ غُلْبَا، اور گھنے باغات. غلبہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور غلبہ جو ہے یہ جمع ہے اغلب کی، اور اغلب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایسے درخت جو کہ جیسے ان کی شاخیں ہیں اور ان کے تنے ہیں اور بہت زیادہ گھنے، اور یہ جو اغلب ہے یہ موٹی گردن والے کو بھی کہتے ہیں. تو ایسے درخت جن کی خوب شاخیں جیسے کہ گردنیں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھیرو کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گھنی ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا، تو یہ ہے. وَحَدَائِقَ غُلْبَا، تو حدیقہ کی جمع حدائق، ایسے باغات جن کے ارد گرد چار دیواری ہے کھجوروں کے درختوں کی. یا ویسے وَفَاكِهَةً وَأَبَّا، اور فاکہتن واحد ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھل کے لیے کہتے ہیں. وَأَبَّا، اور ابا کہتے ہیں چارے کو. اب کا لفظ جو ہے نباتات اور شاداب گھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو جب بھوس بن جاتا ہے تو چپایوں کے کام آتا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ سبزہ بھی، اور غلہ جو ہے وہ انسانوں کے کام آتا ہے، تو دونوں اس سے مراد ہے، اور پھل بھی اور چارہ بھی. اور پھل بھی، اور جیسے جنس جو ہے وہ انسانوں کے لیے الگ کر لی جائے، اور باقی جو اس کا بھوسا ہے وہ جانوروں کے لیے جو ہے اس کو الگ کر لیا جائے. تو وفاکہتن میوہ، و ابن اور گھاس چارہ وغیرہ. متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں جو گنوائی ہیں نا، جو پچھلی ابھی ان آیتوں میں آپ نے پڑھی ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 24 سے لے کر تام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور پھر ساری جو گنوائی ہیں کہا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہیں، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے متاع اس کو کہا، اور متاع کے معنی ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ کے فضل کے طور پر ہیں. اور یہ سارا کچھ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ایسے تھوڑی دیا ہے، ایسے تھوڑی کہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو ماں باپ کھلونے لے کر دیتے ہیں، کپڑے لے کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ اب ہمسائے کا کہنا نہیں ماننا، دوستوں کا نہیں، رشتہ داروں کا نہیں، کہتے ہیں میں ماں ہوں تیری، ماں تیرا باپ میں ہوں، دوسرے نہیں ہیں، رہو میرے پاس، بچے میرے، تمہارا خیال میں کروں، اور جا کے تم پڑوسیوں کا کہنا مانو. کہا یہ ساری کائنات تمہارے لیے سجائی، ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، اب اے انسان تو نشکرہ کیوں ہو جاتا ہے، کفر کیوں کرتا ہے، ضدی اور مغرور کیوں بن جاتا ہے، تو پھر میری اطاعت کیوں نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کرتا. اور ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کا کہنا ماننا، قرآن جو ہے اس پر ایمان لانا، اور اللہ کی اطاعت کرنا، اور آخرت کی تیاری کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اہم مضمون جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور یہ سارے جو دلائل ہیں یہ کس لیے دلائل دیے جا رہے ہیں؟ تو اب اہم چیز کی طرف آیا جا رہا ہے, اور وہ جو اہم چیز ہے اب وہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 33 سے, 33 سے لے کر 42 تک آخر تک, اور یہ بات ہے قیامت کے دن کی تصویر کہ جب ہر شخص پر نفسا نفسی کا حال ہوگا. فرمایا فائزہ جاءت الصاخہ, پھر جب وہ آئے گی, کون؟ الصاخہ, اور صاخہ جو ہے یہ یہاں پہ مد لازم بھی ہے نا. آپ نے پیچھے سورت نازیات میں اس کا نام کیا پڑا تھا؟ طامہ, وہاں پہ بھی مد لازم ہے. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے مد متصل یا منفصل کے برابر اس کو لمبا کریں. مد لازم چھ حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے, بڑی اہم بات ہے. تو صاخہ جو ہے یہ کہتے ہیں ایسی کرخت آواز کو جو کانوں کو بہرا کر دے, کان پھوڑنے والی آواز, سخت قسم کا شور و غل, اس کے لیے صاخہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو ہے جب قیامت آئے گی تو ایسی کرخت آواز ہوگی, ایسی کان پھوڑنے والی آواز ہوگی کہ کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں گے, اور صاخہ سے مراد ہے قیامت. اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب نفخہ سور ہوگا, کہ جب جو ہے وہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے کانوں کے پردے جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. تو کانوں کو بہرا کر دینے والی, وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی جب آواز آئے گی, تو کہا کہ جب وہ آ جائے گی, اور صاخہ کہتے ہیں کا روٹ کیا ہے؟ شابہ شاد خا خا, کہ جب وہ جو ہے وہ کانوں کو بہرا کرنے والی, کان پھاڑنے والی آ جائے گی. اب اس کا نام ہی قیامت کا الصاخہ, یعنی ایسی آواز جو کانوں کو پھاڑ دے, کانوں کو بہرا کر دے, وہ آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی فرار حاصل کرے گا اپنے بھائی سے. یہاں پہ قیامت کی جو منظر کشی کی ہے اتنی خوفناک ہے, اتنی دہشت ناک ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگے گا. اتنی سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ دنیا میں جب مصیبت ہوتی ہے تو کوئی بھی کام نہ آئے تو رشتہ دار جو ہے نا قرابت داری کام آ جاتی ہے, دوست کام آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو قرابت داری اور رشتہ داری ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن یہ قرابت دار اور رشتہ دار جو ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. اس دن انسان کیا کرے گا؟ جب الصاخہ آ جائے گی تو اس دن انسان جو ہے وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے. تو بھائی سے بھاگنا اس دن کی ہولناکی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا. تو سب سے پہلے ذکر آیا ہے بھائی کا. عام طور پہ جو بھائی ہوتا ہے نا وہ آ کے کندھا پھر تھپکتا ہے اور کام آتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے نا میرے ساتھ ہے, تو بھائی آتا ہے. وہ امہی, اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا. ماں جو ہے, ماں کی مامتا جو ہے نا انسان کو سکون نہیں لینے دیتی, ماں کو سکون نہیں لینے دیتی. تو ماں جو ہے دہائی دیتی ہے کہ میرا فلاں بچہ مشکل میں ہے, اٹھو. دوسروں سے ناراض ہو جاتی ہے, بے شک وہ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو, بے شک وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو, بس ماں سے پھر اس کو ماں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی نا. تو کہا کہ نہیں, یہ دنیا میں تو زیادتیاں ہو سکتی ہیں کہ برے لوگوں کا بھی ماں باپ نے اور بھائیوں نے ساتھ دے دیا, وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں ایپا دھاپی کا حال ہوگا اور حوث حوث نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا, وہ امہی اور اپنی ماں سے بھی. المرو یعنی آدمی, ہر انسان, اور مرو عورت مرد, لڑکا لڑکی, سب کے لیے آیا ہے اس جنس کے طور پر. وہ ابھی ہی اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. اچھا, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا چلو بہن بھائیوں کا نہیں کرتا لیکن ماں باپ کا ضرور کرتا ہے. جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں والدین ہیں تو عورتیں کہتی ہیں جانا ہے. پچھلے دنوں ایک عورت کہہ رہی تھی نہ میری ماں اور نہ میرا باپ, اب نہیں میں جانا چاہتی. میں نے کہا آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے؟ کہتی وہ تو ہیں, اب ان کی وہ اپنے آپ میں مصروف ہیں, اب ان کی تو اتنی بات نہیں ہے نا. دنیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے نا. تو ماں باپ جو ہیں ये एक अजीब नेमत है, लेकिन उस दिन जो है ये माँ और बाप से भी भागेगा, वह स्वाहिब वाते ही और अपनी बीवी से। अब बीवी का जिक्र जो है वो बाद में आया है, क्यों? इसलिए कि माँ बाप होते हैं तो बहन भाइयों का रिश्ता होता है, और फिर उसके बाद जो है शादी होती है, शादी होती है तो बीवी आती है ना। तो अब कहा कि दुनिया में तो ऐसा होता है कि शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए जान देती है, और बहुत सी बीवियां कहती हैं कि मियां इजाजत नहीं देते ना, इसलिए मैं दीन पर अमल नहीं करती, मियां नाराज ना हो जाए। तो अब कहा कि वहां पे ना मियां काम आएगा ना बीवी काम आएगी, वो बड़ा ही अजीब दिन होगा। वह बनी ही और अपने बेटे से, और यहाँ पे जो है बनीन जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, नून गिर चुका है और इब्न वाहिद है, और बनीन यानी बहुत से बेटे, मुराद औलाद है। तो जब मियां बीवी बनते हैं फिर औलाद भी होती है, तो उस दिन औलाद की भी कोई जो है वो परवाह नहीं करेगा, ऐसी पड़ी हुई होगी कि दूसरों की खैरियत पूछना या उनकी नबेड़ना उसका कोई तसव्वुर भी नहीं करेगा। हर शख्स क्या चाहेगा, ये कुल इमरिम मिनहुम यौमाइज़िन शानुही युगनी, हर शख्स के लिए है क्या, मिनहुम इनमें से के वास्ते, हर शख्स के इनमें से यौमाइज़िन वो साखा वाले दिन और तामा वाले दिन शानुई युगनी। शान जो है ये आम काम को नहीं कहते, ऐसे काम को कहते हैं जो बहुत अहम काम हो, बड़ा काम हो, बड़ी अहम फिक्र हो। तो उस दिन जो है हर शख्स के पास एक बड़ी अहम फिक्र होगी, बड़ी सख्त मुसीबत होगी, ऐसी आपातापी पड़ी हुई होगी कि फिर उस दिन जो है युगनी ही वो उसको बेनियाज कर देगी दूसरों से, कि उसे अपने सिवा किसी का होश भी नहीं होगा। और अजवाजे मोहतारात में से किसी ने, और बाज कहते हैं हजरत आयशा और बाज कहते हैं हजरत सौदा, या किसी भी खातून ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो यही आयत तिलावत करके पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के रोज सब लोग नंगे पुच्चे उठेंगे। क्यों? इसलिए कि जब सब नंगे उठेंगे तो फिर तो हम एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो जो है वो उनका पूछना ये था घबरा कर कि या रसूलल्लाह, क्या हमारे सतर उस रोज सबके सामने खुले होंगे? हजूर ने यही आयत तिलावत फरमा कर कहा कि उस रोज किसी को किसी की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा, किसी को जो है वो ये ख्याल भी नहीं आएगा कि जो है वो मेरे ऊपर जो कुछ गुजर रही है तो उसको ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं नंगा हूं या कोई दूसरा नंगा है। मैं अक्सर इस बात को इस वक्त से याद करती हूँ जब डिलीवरी का वक्त होता है, उस वक्त औरत को कोई होश नहीं होती ना, उस वक्त क्या होता है कि किसी तरह ये जो मुसीबत है इसे मेरी जान छूट जाए, और थोड़ी देर बाद ही उसको वो प्यार कर रही होती है, और थोड़ी देर बाद सारी मशक्कत मुसीबत भूल जाती है ना। तो दुनिया में भी जब बहुत ज्यादा मुसीबत आती है तो फिर क्या होता है, किसी का होश नहीं रहता। कुत्ता ही भौंकता है तो औरत बच्चे की उंगली लेके चल रही है, अब जम करके वो आगे आ गई, बच्चा पीछे रह गया, मुसीबत आई ना, अब भाग के वो आगे हो गया, बच्चे को भूल गए, पता भी नहीं चलता कि क्या किया। तो यही वो बात है, ये कुल इमरिम मिनहुम यौमाइज़िन शानुई युगनी, के उस दिन लोगों की हालत ऐसी होगी कि उन्हें अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा, और वो बड़े अहम काम में होंगे, बड़ी अहम मसरूफियत में होंगे। अब अंजाम बताया जा रहा है, वजूह यौमाइज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे होंगे, वजूह की जमा है वजूह, कुछ चेहरे होंगे उस दिन मुस्फिरतुन रोशन चमकदार। मुस्फिरतुन ये सीन फारा, ये वही जो अभी आपने अभी अभी पढ़ा है, जो फरिश्तों की जो सिफ्त भी पढ़ी कि वो फरिश्ते जो है वो कैसे हैं, जिनके पास जो है वो जिनके हाथों में कुरान है, बेईदी सफारा। तो यहाँ पर जो है मुस्फिरतुन रोशन ताबनाक के लिए भी आता है, असफर सुबह मुसरत की पहली चमक जो अहले जन्नत के चेहरों पर जाहिर होगी। और मुस्फिरा का लफ्ज जो है फिर इससे मुराद ये है कि अहले जन्नत जो हैं उनके चेहरे चमक रहे होंगे, रोशन होंगे, मुतमिन होंगे, दाहेकतुन हंसते हुए। अब आप देखें, आपने तबलीग जब पढ़ा था तजवीद का सबक तो क्या पढ़ा था, दवाहिक जमा है ना, दाहेकतुन वाहिद है, और जब आप हंसती हैं तो यहां तक के जो दांत दवाहिक तक के नजर आते हैं उनको कहा जाता है दवाहिक। تو گاہے کا تو نب ہنستے ہوں گے, تو مسرت اور خوشی کی تعبیر ہے کہ ان کے چہرے ہنستے ہوں گے. انسان ہنستا کب ہے؟ جب دل خوش ہوتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے, تو جو ہے یہ بتیسی باہر آنے لگتی ہے تو ہنستا ہے. مستبشرۃن بشر سے ہے, اور بشارت اور بشیر. اور انسان کو بھی بشر کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی خوشی کی خبر سن کر اس کا یہ جو چہرہ ہے نا وہ کھل اٹھتا ہے. خوشی کے اثار جو ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں اس کے چہرے پر نظر آنے لگتے ہیں, تو بشر بھی کہا جاتا ہے. تو مستبشرۃن, بعض لوگ بشرا نام بھی رکھتے ہیں. اب کیا ہے مستبشرۃن؟ کہ وہ یہ جو مومن ہیں یہ نیک لوگ ہیں اور اب بڑے خوش ہیں, اور ان کی خوشی کا اظہار مسفرۃن, ضاحکۃن, مستبشرۃن اس سے جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. اب دوسری طرف ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, وہ لوگ جو کہ نافرمان تھے. وجوہ یومئذن, اور کتنے ہی چہرے اس دن جو ہے, علیہا ان پر غبرۃن گرد ہوگی. اور غبرہ کس مٹی کو کہتے ہیں, کس جو ہے وہ غبار کو کہتے ہیں؟ جیسے جب کوئی جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو مٹی اڑ رہی ہے ہوتی ہے, جیسے بس گئی پیچھے گرد و غبار ہے. آپ چل رہی ہیں تو آپ کے جو ہے وہ قدموں کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے, ایک گرد و غبار ہے. تو گرد و غبار کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. گرد و غبار کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ ان کے چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی, ان کے چہروں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے کسی کے چہرے پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہو. گویا کہ ان کے چہرے بڑے ہی ذلت والے اور بڑے ہی رسوا چہرے ہوں گے, کیونکہ انسان جب اداس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو چہروں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ چہرہ کبھی دھویا ہی نہیں ہے, ہے نا. چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر وقت چہرے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر گرد پڑ رہی ہوگی, چمک نہیں ہوگی, طرح کوہا چھا رہی ہوگی ان پر. ہا کی زمین چہروں کے لیے آئی ہے, قطرت ان سیاہی. اب رحق, آپ کو پتا ہی ہے اس کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں, کتنے؟ دو باتیں خاص طور پہ دو, کہ کسی پر جو ہے وہ چھا جانا, غالب آنا, اور پھر اس کو کور بھی کر دینا. تو ترحقو ہا جو ہے رحا قاف سے, اور معنی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی. کیا چیز چھائے گی؟ قطرتن, اور قاف تارا آپ پڑھ چکی ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ بخیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی کم خرچ کرتا ہے. اصل میں قطرا اس دھوئیں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بھوننے سے یا لکڑی کے جلنے سے اٹھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لکڑی کے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ سب کو کالا کر دیتا ہے. بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, بہت حقیر سا ہوتا ہے. تو گویا کہ لکڑی کے جلنے سے اٹھنے والا دھواں سے مراد سیاہی. تو دھوئیں کی طرح سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے. اور اگر اس کو بخیل کے معنی میں لیا جاتا ہے, کسی چیز کو کم کر دیا جائے, بخیل کم دیتا ہے نا, تو دھواں ہوگا بہت کم, بہت تھوڑا, لیکن سیاہ ہوگا. اور اس کی سیاہی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ترحقہا قطرا, چہروں پر چھا کر ان کو کور کر دے گی, چھپا دے گی. اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, یہی ہیں وہ لوگ جو کہ نہ شکرے ہیں, نہ اپنی پیدائش پر غور کیا, نہ تام پر غور کیا, نہ جو کائنات کے دلائل تھے اس پر غور کیا, جو بھی اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں اور اللہ کا انکار کرتے رہے. تو کفرہ کا مطلب ہے کہ عقیدے کا انکار, اور فجرہ کا مطلب ہے اس کا اگلا درجہ, کہ جیسے فجر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر پھاڑنا. تو انہوں نے کیا کیا, عقیدے کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی جو نشانیاں تھیں, اللہ کے دلائل تھے اور اللہ کے جو فرامین تھے, ان کا جو تھا وہ پردہ چاک کر دیا. فاجر کیا کرتا ہے کہ احکامات کے پردے کو پھاڑتا ہے دیدہ دلیری سے. الفجرت ان کی جمع ہے فاجر, کے گناہوں میں پھنسا رہنے والا اور باغی اور نافرمان بن کر زندگی بسر کرنے والا. تو کفرت الفجرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ, اللہ کے رسولوں کا, قیامت کا انکار کرتے ہیں, پھر بد کردار, بد اتوار, فاجر اور فاسق بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ ہے سورت عبسا, اور یہ وہ سورت ہے جو ہمارے دل پر قیامت کے حادثے کا ہولناک منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے, تاکہ دل پر اثرات ہوں اور ہم جو ہے اس حادثے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. بڑی زبردست صورت ہے. اب آپ دیکھیں مکی دور کی صورتیں, اور یہ جو مکی دور کی صورتیں ہیں اس کے اندر یہ جو قیامت کا جو ذکر ہے بڑا ہی تکرار کے ساتھ ہے, بار بار ہے, ایک ہی بات کا ذکر ہے اور انداز جو ہے وہ مختلف اس میں اختیار کیا گیا ہے. تو اس سے پھر ہمارے لیے عمل کا کیا اصول بنتا ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے تو اس کی تکرار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے, بہت زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لائٹ چلی جائے تو یہاں کے بچے کیا کہتے ہیں اور سب ہم کیا کہتے ہیں, ہاں ہائے ہو کی آوازیں آتی ہیں. کیا کرنا چاہیے, فوراً جو ہے اندھیرے میں قبر کا اندھیرا یاد آ جائے, حشر کے میدان کا اندھیرا, عملوں کا اندھیرا یہ یاد آنا چاہیے. آگ جلتی بھی دیکھیں تو حشر کے میدان میں جو گرمی اور نفسا نفسی کا حال ہوگا, اور قیامت کے دن جہنم کی جو سزا کا ذکر ہے نار اللہ الموقدہ, تو فوراً جو ہے وہ جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے. گرمی میں گرمی آتی نہیں تو لوگ اف اف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے, اور اپنا دوپٹہ ہی ہلانا شروع کر دیتے ہیں, گتا ہی ہلانا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ قرآن کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی گرمی ہے. تو یاد رکھیں کہ قیامت کی گرمی اس سے بھی زیادہ شدید ہے. اور سردی کا جب ذکر آئے تو پھر فوراً جو ہے وہ جہنم کی سردی جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو نگل لیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.